على محمد وآل محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها صلوات. We started our journey on the night of first Muharram. Tonight is the night of ninth Muharram, and we are nearing the end of these Ayyam-e-Azam. We started by asking this question: what does Imam al-Husayn alayhi salam want from us today? This is a very important and relevant question that every person needs to answer. We tried to look at it from different views and angles, and we said that Imam al-Husayn expects a lot from us. He wants many things from us. What he ultimately wants from us is that we join him on the journey of Tawheed, on journey of experiencing Allah's love in this world itself. And the way to do that was to give our hearts to Imam al-Husayn alayhi salam, to purify our hearts, to allow the love of correct things to enter our hearts, and to clean the heart of love of those things which it is not right to love. And the most important point that I would like to emphasize again is that the only way to rectify the heart, to change the heart, is through actions, is through amal, is through changing our lifestyle, the way we spend our daily lives. That's the only way. There's no other entry to the heart other than actions, other than our five senses. If you remember, I mentioned many narrations which said that what your eyes look at, your heart desires. That's the connection between our outer limbs and our heart. And the only way to construct or destruct the heart is through these actions we performed on a daily basis. And believe me, if the heart starts loving something, you can't stop it. You don't have control over your heart. Yes, you can prevent it from loving something by controlling your actions. But if a person doesn't control his actions, his eyes, his tongue, and love of something enters his heart, then it's too late. The heart is going to go after that thing. So the only way to get closer to to Imam al-Hussein alayhi salam is through our actions, is by bringing about a positive change in our lives. By coming out from those wrong comfort zones and entering the right comfort zones. Both are comforts, believe me. A person who is accustomed to sinning and acquiring wrong comfort zones, don't think he is living a more comfortable life than a pious person who also is used to not sinning. It's as easy as that. Both are enjoying their lives. In fact, those people who are pious, who don't allow wrong things to enter their lives, they are more happy. They are more happy in this world and they'll be happy in the hereafter. So the third thing that Imam al-Hussein wants from us, wants from me, is that I try to bring about that change in my life. So I started my discussion and we have reached here that the first and the most important thing when it comes to changing our lives is cleaning the life from sins. This is the first step. This is the foundation of everything. Little good with no sins is much better than a lot of good deeds but accompanied by a number of sins. Those small sins which become part of a person's life, they eat away the good deeds. They cancel out the effect of all that good that you have done. I'm just summarizing what I have said so far. And then, once you have cleansed your life of all the sins, now it's the time to build something. Now your foundation is solid. And now I can build something on it. And the first thing that a person needs to build inside himself is Salah. But there is a danger that we face here. All of us, including myself, that whenever someone talks about change and changing ourselves, there are three problems that can possibly come in front of us. The first problem, and these are serious problems that come in front of us. So the first problem that comes is that I start thinking that I don't need to change. I am perfect. And these things which are being said are not for me. So this attitude stops a person from changing. Why? Because he thinks that, he looks at himself, he says that, who is better than me? I'm doing everything right. And believe me, as soon as a person starts thinking that he doesn't need change, this is the first step towards going down the slope. Let me read this narration that we have from Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. He says, "Man kana inda nafsihi azima, kana inda Allahi hakira." A person who thinks that he is great and he doesn't have any shortcomings and he doesn't need to change, kana indallahi hakira, his position near Allah subhanahu wa ta'ala is not very high. Why? Because he thinks that I don't need to improve and change. So this is one danger. The other danger that comes in front of us, front of me, is that whenever I listen to something good which tells me that, look, this is a good thing you can apply in your life, you can change, automatically my mind goes towards other people. So I become like that striker in the football match. When you pass a ball to him, immediately he wants to shoot it towards other people. I need to be like a goalkeeper where I'm receiving these balls. I need to hold these things for myself. So this is what can happen with me. Someone is telling me something good, automatically my mind goes that, oh, wonderful point. My friend needs to change. It's for him. Leave your friend. Think about yourself. Maybe you yourself need this more than others. So this is the second danger that we face. And the third and the very dangerous danger that we face, but inshallah none of us are facing this danger, is described in this verse of Surah Luqman, verse number 7. So what happens is that this kind of a person, if someone tells him that, hey look, you need to change a bit, there are things that you need to improve. So what does he say? وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّ مُسْتَكْبِرًا. So this person, when Allah's verses are recited for him, something good which he can improve, what he does, he turns his back, مُسْتَكْبِرًا, in a state of arrogance. كَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا. So it's like you tell him that, look, there's this thing that you need to change. So he says that, what did you say? Can you say again? I can't hear you. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا. As if there is heaviness in his ear. He just ignores. This person, he just ignores all the good things that are said to him. So these are the three dangers that lie in front of us when we talk about change. When someone tells me that, look, this is missing in you, you need to change. Let's come back to the topic of Salat. I want to speak about it for a short while, and inshallah we'll continue some things tomorrow inshallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So the first floor that we all need to build is without doubt Salat. That's the first floor of my existence. There's nothing else. It's the most important thing which the religion has told us to do. It's wajib. You may ask, why Salat is so important? Why? Why? Because it's the only thing that constantly reminds you that, look, you need to be focused. There is a God. You need to remember Him. It's something that keeps us focused. Three times a day we come and recite those five prayers. If I'm doing that, I can't lose track. Why? Because I'm remembering Allah. Akimis salata li dhikri. The reason why we have been told to pray is so we remember Him. So I'm on the right track. Every day I'm reminded that, oh, maybe I'm straying a bit, but I know, yeah, there is God. I need to be on track. Now here, some of the youth, some people, they say that, I want to pray, but I don't feel like praying right now. And then it gets delayed, forgotten, and the time passes. This person will say, oh, qaza. Then says, okay, I'll do qaza, and then the qaza keeps piling. The answer to this state is that don't look for good state for salat. That only when you feel like praying, you pray. No, whatever state you are in, go and pray. It's not necessary to be in a very high spiritual state and then only go and pray. No, it's wajib, you have to do it. Let me ask you, my younger brothers and sisters, that each day when you wake up in the morning, do you go to college very excited every day that, oh, I love it. I want to go to the school. I want to go to the college. I'm dying to go. Come on, no, it's not like that. Many of the days you wake up and you don't feel like going. But you know you have to go. I mean, you can't escape from it. You have to. So sometimes it's like this. Some of the things we have to do it because we have to do it. The result will come. You go to the school. Why? You don't like it sometimes, but you go. Why? Because you have to go. The result will come. Study hard for 10, 12, 15 years. At least for your worldly life will become something. Otherwise, what will you do? What will you earn for yourself and your family? In the same manner, don't think about these other things. Just go and pray. The result will come. So once what happened was, in the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, there was a person, a young man from Ansar, who used to pray behind Rasulullah, and at the same time he used to commit sins. Which type of sins? The narration says, Al-Fawahish, immoral, indecent acts. There are many examples. Looking at Namahram and the things worse than that. Drinking alcohol. Actions which the Quran calls Fawahish, immoral deeds, indecent actions that debase a person, his value goes down in front of his own eyes. He feels disgusted. What have I done? So now some of the Ashab, they came and they said that it doesn't make sense. Every day he comes, he prays behind you, and every day is going and sinning. Rasulullah says that don't say anything. The same prayers will save him one day. Yanhahu yawman. And we know from the Holy Quran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. That one of the effects of salat is that it stops a person from fahsha, immoral deeds, and munkar, bad deeds. So Rasulullah said, don't say anything to this person. Let him come. Let him keep praying, praying, praying. Yanhahu yawman. The same prayers is going to help him. So I need to be very careful about my prayers. And as I said, when it comes to the wajib part of the prayers, Allah has not asked much. Come on. 17 rakats of prayers. I mean, if you really want to give it the normal time, maximum 30 minutes. Okay, pray at a normal pace. You have to pray a bit slowly, 45 minutes. If you want to pray fast, some people say 17, 20 minutes. You can finish one rakat in 1 minute. For example, I don't know. It's not much, the wajib thing. So the thing I need to make sure that I don't miss wajib. That's the first step. If that's missing, then the other good deeds might not help me. And sometimes it's this person, he wants to pray. It's just that laziness and that laid back attitude that makes him forget. And now this is a very dangerous path I'm taking. Why? Because on the day of judgment, Surah Al-Mudathir, verse number 42 and 43, a group of people will be brought in the day of judgment. And these are those people who are going to be taken to the hellfire, to the Jahannam. And these people will be asked, Ma salakakum fi sakar? What brought you here? The answer, one of the answers, there are three answers, I'm just mentioning one. One of the answers is, Kalu lam naku minal musallin. We didn't pray, we didn't give importance to prayers. Again, it all goes back to the lifestyle and our comfort zones. So it becomes a problem of lifestyle that sometimes what happens is, and this happens with the younger generation more. Why? Because their parents have worked hard, they have earned good money, and now they want to give them the most comfortable lifestyle. But if they are not careful, and if they are not doing other things with this, and if they just say that, oh, I love my child and let me give him everything he wants, every comfort, the best education, the best gadget, high speed internet, and everything, and you don't do some other things on the side, I'm sorry to use these words. I'll be bringing up a generation which will be lazy, wasting time, too much engrossed in movies, novels, I don't know, these things which don't have real value. I'll be bringing up a generation that's not the good generation. So sometimes this is what happens, that the lifestyle that we provide to our children, if it's not correct, then automatically that lazy, laid-back attitude comes, and then one of the things that dies along with other things is salat. Why? Because we'll pray now a bit later. And this is what happens usually. If you delay it a bit more, you tend to forget. And then you say, I missed my prayers. No, I have to be careful. And the parents have to be careful. The fathers and mothers, respected fathers and mothers who are present in this gathering, we all have to be careful. That it should be our concern that we make our children amongst the musalleen. Imagine Imam al-Husayn alayhi salam. Comes and tells your child, like he said to Abu Sumama, Ja'alaka Allahu min al-musalleen. He prays for your child. Imagine what that means. So this is a duty, that the parents should make it their concern that my child should learn to pray. It's not going to happen automatically, like nothing happens automatically for children. You can't say that I really wish my child to become a doctor, but you're not going to do anything for it. I'm sorry. You can't get a doctor by watching 5 minutes short clips and YouTube videos. Sorry, that doesn't work like that. There are things to be done. He has to study for 12 years, and then you have to send him to the medical college for 5 years. He has to study so much, then he'll become a doctor. So what it means is that the parents will have to learn how to teach their children prayers. وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Surah Taha, verse number 132. It's a command to the Prophet that, O Prophet, وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ Command your family to pray, to recite salat. Wastabir alayha, and do sabr on it. Make sure that you do it in the right manner till you teach your children to pray. Now there is a whole procedure as to how it's done. And my time is really flying, that how we are supposed to teach our children how to pray. And you'll be surprised, there are many, many narrations just telling us how should the children be trained to recite salat. So this narration from our sixth Imam, Imam Sadiq alayhi salam. He says, Inna na'amur sibyanana bis-salat idha kanu bani خَمْسَ سِنِينَ So he says that we command our children to pray when they are 5 years old. فَمُرُوا سِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعَ سِنِينَ But he says that that's for the Ahlul Bayt. That's for our families. And I mentioned this, that the children of the family of the Ahlul Bayt are different. They have a head start. They are higher. They mature faster. Their marifat is very high. Why? Look at this. Why? Because the Ahlul Bayt have special attention on how they do tarbiyah of their children. So he says, when it comes to our children, we command them when they are 5 years old. But when it comes to your children, command them when they are 7 years old. Okay, now here a problem comes. A big problem. And the problem is that, yes, This narration is saying, command your children. So now what the parents will do is, till 7 years, they won't mention Salat at all, and as soon as he turns 7, they're going to force him. Pray, otherwise this punishment, otherwise that's going to happen. No, the Imams are not trying to tell us to do like this. You know, it's like how? You want to teach your child how to swim, you haven't yet acquainted him with water, you haven't allowed him to play with water, you haven't allowed him to enter shallow waters. One day you take him to the swimming pool and says, you need to learn swimming. You throw him in the water. What's going to happen? Fear is going to be created in his heart of swimming, of water. He's going to run away from it. So this is not how it's done. It has to be done slowly and gradually, that initially you create that love of Salat in the heart of the child. Give some incentives. You pray yourself on time, a nice prayer. Buy a nice musalla for your child, a small one. If you have a daughter, buy a nice chadar. Make it beautiful for them. Slowly acquaint them with Salat as they grow. Don't force them to pray. It's not wajib on them till they become baligh. Yes, when they reach 7 years, slowly you have to become a bit more strict. And slowly and gradually, a person learns. You may ask, oh, I'm forcing my child. Come on, no, you're not forcing your child. In the same manner, you make your child do homework when he doesn't like it, and you know that it's good for him, he is resisting right now because he doesn't know, and then slowly catch up and understand. In the same manner, you slowly and gradually take him on this path of learning Salat, of teaching Salat. So, bas namaz ke bare mein ye chand jumle guftugu aap mu'minin ki khidmat mein karni thi. کہ خود انسان اپنی نماز کا خیال رکھے اور خاص اپنے گھر میں جو بچے ہیں ان کو نماز کی تعلیم دے کہ دھیرے دھیرے یہ بچے نماز پڑھنا سیکھے نماز کی لذت کو چکھے کہ آپ جانتے ہیں کتنی نماز میں لذت ہے جب اذان کا وقت آتا تو رسول اللہ اتنے مشتاق ہوتے نماز پڑھنے کے لیے کہ بلال کو کہتے بلال جلدی جاؤ اذان دو ارحنی یا بلال مجھے رہا نہیں جا رہا ہے میں چاہتا ہوں جلدی جا کر نماز پڑھو وہ رسول اللہ کا مقام ہے لیکن بس یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ نماز میں بھی کچھ ہے نماز میں بھی کچھ لذت رکھی بس چند منٹ ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور ذکر مصائب 9 محرم کی رات ہے یہ آخری راتیں ہیں اس میں زیادہ ہم اہل بیت کی مصیبت کو یاد کریں اور وہ آخری نقطہ یہ ہے کہ میں نے کچھ چیزیں آپ مومنین کی خدمت میں بیان کی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو امام حسین ہم سے چاہتے ہیں لیکن ایک چیز کا میں نے تذکرہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسی چیز ہے جو ہرگز امام حسین ہم سے نہیں چاہتے ہرگز نہیں چاہتے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایام عزا گزر جائے کہ جو گزر چکے ہیں اکثر دن ہمارے ہاتھ سے جا چکے ہیں اب کیا بچا ہے ان ایام عزا میں 2 راتیں 3 راتیں تو امام حسین ہرگز نہیں چاہتے کہ ان ایام کے بعد میں انہیں بھلا دوں اور بالکل اپنی روٹین زندگی میں جس طرح سے چل رہی تھی میں واپس چلا جاؤں ہرگز امام حسین اس سے راضی نہیں ہوں گے لیکن کیا کرے انسان کی ایک کمزوری ہے اور خوب توجہ چاہتا ہوں آپ کی ایک صلوات پڑھ دے محمد علی بس آخری نقطہ ہے اور پھر مسائل لیکن انسان کی ایک کمزوری ہے اور اس کمزوری کا نام ہے عربی میں کہتے ہیں نسیان انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے انسان میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ یہی بات جو میں نے اپنے آپ کو اور آپ مومنین کی خدمت میں اس کی یاد دہانی کی تھی اس کو ریمائنڈ کیا تھا کہ ہمیں امام حسین کے ساتھ پورا سال رابطہ برقرار رکھنا ہے. یہی ریمائنڈر ہم بھول جائیں گے. میں آپ کو لکھ کر سائن کر کر دے دیتا ہوں. اور اس بات کو ریمائنڈ کرنے کے لیے کوئی اور ریمائنڈر آپ کو رکھنی پڑے گی. ہوتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا جلدی بھول جاتے ہیں کہ انہیں ریمائنڈر رکھنا پڑتا ہے کہ مجھے کسی چیز کا ریمائنڈر رکھنا ہے. موبائل میں اپنے الارم رکھتے ہیں کہ مجھے رات میں الارم رکھنا ہے. انسان ہے, انسان بھول جاتا ہے. تو اس مشکل کا علاج کیا ہے؟ اگر یہ ایام گزر جائے اور میرا رابطہ امام حسین سے کٹ ہو جائے تو بہت بڑا نقصان ہے. اور یہ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ میں بھول جاؤں گا, اپنی زندگی میں مصروف ہو جاؤں گا. بعض لوگ ہیں وہ خدا حافظ کریں گے امام حسین سے, کہیں گے خدا حافظ اگلے سال ملاقات. بعض ہوں گے وہ کہیں گے خدا حافظ شاید اربعین میں ملاقات ہو جائے. بعض لوگ خدا حافظ کریں گے شاید سال میں کہیں کہیں امام سے پھر سے ملاقات ہو جائے. اس کا سولیوشن کیا ہے؟ بس آخری نقطہ اور مصائب کی طرح, اس کا سولیوشن یہ ہے کہ میں کیا کروں کہ امام کو میں نہ بھولا. وہ یہ ہے, ایک کلمہ, اسٹے ان ٹچ. پورا سال بھر ایسا کوئی انتظام کرے کہ امام حسین سے, مسجد سے, اس امام بارگاہ سے, دین سے, اسلام سے, اسلامک لیکچر سے, اسلامک بکس سے. البتہ بکس کو مجھے لسٹ سے نکال دینا چاہیے کیونکہ بکس کا زمانہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. آج کی دنیا میں کوئی کتابیں, مخصوصاً دینی کتاب, تو آپ یقین جان لے کہ بس وہ زمانہ گزر گیا. جو نیو جنریشن ہے, ماڈرن زمانہ, اس میں اسلامی کتاب ایک ایسی چیز ہے جو کوئی نہیں. اسی لیے میں حقیقت میں بتاؤں آپ سب کو کہ یہ پورا جو ماسک کمپلیکس ہے اس میں ایک جگہ ہے جس جگہ کو میں ہر بار دیکھتا ہوں, بہت مجھے ترس آتا ہے کہ کتنی مظلوم اور کتنی یہ غریب جگہ ہے. کوئی نہیں جاتا, بیچاری بہت غریب جگہ ہے. کون سی جگہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں؟ تبلیغ کارنر. جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں وہ بہت محنت کر رہے ہیں اور ان کا لاکھ شکریہ کہ اسے ابھی تک زندہ رکھا ہے. لیکن جاتا کون ہے وہاں پہ؟ کیوں؟ کیونکہ زندگی کافی تبدیل ہو چکی ہے, کنسنٹریشن سپین بہت کم ہو گیا ہے, لوگ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے. ایک کتاب دے دے کہ پانچ صفحے ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ لو, مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ زندگی اس طرح سے چینج, وہی لائف سٹائل کا مسئلہ, کمفرٹ زونز کا مسئلہ, کہ کتابیں پڑھنا کم ہو گیا ہے. ایک روایت بس آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور آخری نقطہ وہ یہ ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ امام حسین سے میرا رابطہ کٹ نہ ہو تو ضروری ہے کہ میں ریگولرلی مسجد میں آؤں. یہ ضروری ہے. وَإِلَّا دیکھے, انسان جہاں زیادہ وقت گزارتا ہے وہی کا بن جاتا ہے. اگر ایک انسان اپنا پورا دن بزنس میں گزارے اور کوئی مسجد یا اس طرح کا خدا کو یاد کرنے کا کوئی انتظام نہ کرے, یقین جان لے پوری زندگی وہ صرف کیلکولیٹ کرتا رہے گا کہ 2+2=5 کیسے بناؤ. پروفٹ 2+2=5 بن سکتا ہے تو بس کیلکولیشن کر رہا ہے کہ کیسے ہوگا یہ ہوگا. انسان جہاں زیادہ وقت گزارتا ہے وہی کا وہ بن جاتا ہے. بہت ساری روایات میں لے کر آیا تھا لیکن وقت میرا تیزی سے گزر رہا ہے اور یہاں آج میں نے یہاں پر بھی ٹائمر لگایا ہے تاکہ مجھے صحیح سے پتا ہو کہ وقت کتنا گزرا. ایک سلوات پڑھ دے محمد والے. دیکھیں مسجد کی اسلام میں خاص اہمیت ہے, مسجد کو خالی نہ چھوڑے. دیکھیں ہر چیز کا ایک باطن ہے, یہ کائنات کا ایک باطن ہے جس سے ہم آشنا اور واقف نہیں ہے. اس کائنات کے باطن میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ہمیں خبر نہیں ہے. میں بتاؤ کیا ہو رہا ہے. یہ روایت, چھٹے امام, امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثۃ یشکون الی اللہ, تین چیزیں ہیں جو خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گی اور کر رہی ہے. پہلی چیز مَسْجِدٌ خَرَابٌ لَا يُسَلِّ فِيهِ أَهْلُ. ایسی مسجد جو ویران ہے. کیا مطلب ویران ہے؟ اس کی بلڈنگ گر گئی ہے نا، بہترین بلڈنگ ہے لیکن اس میں کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا. قیامت کے دن یہ مسجد آئے گی اور شکوا کرے گی کہ میں یہاں پر تھی، کیا ہوا، کیوں کوئی نہیں آیا نماز پڑھنے. یقول المسجد، ایک اور روایت، یا ربی اتلونی وضیعونی. دیکھیں ان کی ایک حیات ہے، حقیقت ہے. آپ اس مسجد کو صرف دیوار نہ سمجھیں، دیوار اور اینٹوں کا مجموعہ نہیں ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، اس کی ایک حیات ہے، یہ زندہ ہے، اس میں شعور ہے، یہ سمجھتی ہے، درک کرتی ہے، قیامت کے دن شکوا بھی کرے گی. اور رسول اللہ نے اس بات کی خبر دے دی تھی کہ آخر الزمان میں ایک ایسا وقت آئے گا، وَمَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ مِّنَ الْبِنَا وَخَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى. کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب مسجدوں کو اس کا ظاہر آپ دیکھیں انتہائی خوبصورت بنایا جائے گا، عَامِرَةٌ مِّنَ الْبِنَا، آباد ہے بلڈنگ کے لحاظ سے، خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى. لیکن اے کاش کہ کوئی آئے جو اس میں نماز پڑھے تاکہ یہ مسجد حقیقت میں زندہ ہو سکے. دیکھیں مسجد میں آنا ہماری ضرورت ہے، اور اگر مسجد کو فریکوینٹلی وزٹ نہ کیا گیا، یقین جان لے اتنا ہم دوسرے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے کہ پھر وہی حال ہوگا کہ یہ ایام گزر جائیں گے، امام حسین خدا حافظ، اگلے سال ملاقات ہوگی، ایام عزا میں ملیں گے. نہ آئے، کم سے کم ہفتے میں چند بار مسجد میں آئے. دیکھیں مسجد سکون کی جگہ ہے، اگر کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، سکون سے غور و فکر کرنا شروع کرے. مسجد میں نماز کا ثواب، یہاں پہ کتنی روایتیں ہیں جو میں لے کر آیا، وقت نہیں ہے ویلا آپ کی خدمت میں بیان کرتا، آخری روایت بیان کر رہا ہوں اور پھر ذکر مصیبت. یہ روایت ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام. بہت ہی خوبصورت روایت ہے، خاص سب کی توجہ چاہتا ہوں. من ادام الاختلاف فی المسجد، وہ انسان جو کانسٹنٹلی مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے، نہ یہ کہ بس جب محرم کا مہینہ ہوگا تو یہ شخص آئے گا، نہ بس جمعے کے دن آئے گا، نہ بس عید کے دن آئے گا، نہ ادام الاختلاف فی المسجد. اختلاف یعنی رفت و آمد، آنا جانا، ادام کنٹینیوسلی جو آتا جاتا رہتا ہے. اصاب احدا ثمان، اسے ان آٹھ چیزوں میں سے ایک چیز تو ضرور مل جائے گی. آٹھ فائدے امام گنا رہے صرف مسجد میں آنے کے. پہلا فائدہ، آیت محکمہ، شاید کسی قرآن کی آیت اس کے کان پر پڑ جائے جو اس کے ضرورت کی ہو. اخن مستفادہ، ایک ایسا بھائی اور ایسا دوست اور فرینڈ اسے مل جائے کہ جس سے وہ فائدہ حاصل کر سکے، دوستیاں بنتی ہیں مسجد میں، مسجد کو ترک نہ کرے. علمن مستطرفہ، علم ملتا ہے مسجد میں، آپ مسجد میں پہنچ گئے، نماز کے بیچ میں مولانا کھڑے ہو گئے، ایک روایت بیان کی جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا. رحمتن منتظرہ، یہ بہت عجیب جملہ ہے کہ کچھ رحمتیں ایسی ہیں وہ منتظر ہے کہ کب یہ شخص نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، یہ رحمت فوراً اس پر گر پڑتی ہے، خاص رحمت ہے. اگر انسان مسجد سے سائیڈ میں کٹ لے کر چلا جائے، یہ رحمت اس تک نہیں پہنچے گی. نہ آئے مسجد میں نماز پڑھے، یہ خاص رحمت اسے ملے. کلمتن تدلہ علی الہدا، کوئی اس کی مشکل حل ہو، آئے مسجد میں کچھ بات سنے، کچھ دوست اس کو مشورہ دے، اس کا راستہ کھل جائے. او تردہ عن ردا، یا ایک ایسی چیز اس کے لیے پیش آ جائے جو اسے گمراہی اور پستی سے بچائے. اور آخری اور بہت اہم چیز، اور اس کی طرف خاص توجہ چاہتا ہوں، ترک الذنوب حیاء و خشیہ، جو میں نے کہا تھا کہ پہلا مرحلہ کمال تک پہنچنے کا، عرفان تک پہنچنے کا، اسپرچویلٹی تک پہنچنے کا، جو نام آپ اس کا رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں، پہلا مرحلہ ہے ترک گناہ. مسجد اس کام میں بھی ہماری مدد کرتی ہے کہ اگر انسان مسجد میں آ جائے تو حیا کے مارے, شرم کے مارے کہ میں خدا کے گھر میں آیا ہوں. کیسے جب خدا کے گھر سے باہر جاؤ تو گناہ کرو, انسان تھوڑا آکورڈ فیل کرتا ہے, کہتا ہے کہ چھوڑو یار یہ چیزیں, کیا فائدہ ان چیزوں کا, خدا ناراض ہوگا. خدا کا خوف, خدا کی خشیت, حیا, شرم انسان محسوس کرتا ہے اور یہ مسجد اسے بچا لیتی ہے. تو مسجد بہت اہم ہے, مسجد پہ آنا جانا, مسجد کو وزٹ کرنا اور مسجد کو خالی نہیں چھوڑنا. ایک صلوات پڑھ دے, محمد و آل محمد. بس عزاداری کی آخری راتیں ہیں, 9 محرم کی آج رات ہے. اور کوئی یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اگلے سال بھی اسے یہ توفیق نصیب ہو. کون ہم میں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ یقیناً ایک اور محرم, ایک اور عزاداری, ایک اور ذکر حسین مجھے نصیب ہوگا. موت کہہ کر نہیں آتی, اعلان کر کر نہیں آتی. انشاءاللہ ہماری آرزو تو ہے کہ خدا ہم سب کو طول عمر عنایت کرے اور ہر سال اس ذکر کے ذریعے ہم اپنے دلوں کو نورانی کرے, منور کرے, گریا کرے اور امام حسین سے اپنے رابطے کو اور زیادہ گہرا کرے. بہت کم وقت باقی ہے, بس آج کی رات ہے اور کل شب عاشور ہے. تاریخ کی سب سے عجیب رات شب عاشور, اور تاریخ کا سب سے عظیم دن اور عجیب دن روز عاشور. تو ان راتوں میں اپنے دل کے ساتھ آ جائیے گا, ہر چیز کو چھوڑ دیں, اپنے جسم کے ساتھ اپنے دل کو لے کر آئے, تمام چیزوں کو بھلا دے, بزنس, گھر بار, اولاد, بچے, ہر چیز انسان بھول جائے, صرف توجہ کرے حسین کی طرف اور اصحاب حسین کی طرف. اور آپ جانتے ہیں کہ ان راتوں کا جو حقیقی عزادار ہے وہ کون ہے, جو حقیقی معنی میں عزادار ہے, وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں. کہ آپ تصور کریں کہ اس رات میں اور کل کی رات میں امام زمانہ کس حالت میں ہوں گے. بہت گہرا رابطہ ہے امام زمانہ اور امام حسین علیہ السلام, ایک عجیب رابطہ ہے. کیا رابطہ ہے؟ اَيْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلَا. میرے زمانے کے امام منتقم خون حسین ہے. لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مختار نے انتقام خون حسین نہیں لیا؟ جی, مختار نے انتقام خون حسین لیا, لیکن جس وقت تک کہ اس کائنات میں عدالت قائم نہ ہو جائے, جس مقصد کے لیے امام حسین نکلے تھے, امام حسین کے خون کا انتقام نہیں لیا گیا ہے. عدالت, 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 کہ جب ہمارے زمانے کے امام آئیں گے تو کیا کریں گے؟ یَمْلَأُ الْأَرْضُ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. امام آئیں گے کہ تاریخ ہمارے روایات میں یہ لکھا ہے کہ اپنا عدالت کا قیام کہاں سے شروع کریں گے؟ مکہ میں, کعبہ میں, کعبے کی دیوار کو ٹیک لگا کر یہ جملہ فرمائیں گے, أَلَا يَا أَيُّهَا الْعَالَمُ, اے دنیا والو سن لو, ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا. امام حسین کے ذریعے وہ قیام آگے بڑھے گا. بہت گہرا رابطہ ہے. رضادارو, امام حسین اس ذات کا نام ہے جو ساری انسانیت کے لیے پریشان ہے, ساری انسانیت کا درد امام کے دل میں. وہ جملہ میں نے زیارت اربعین کا آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا, بدلا محجته فيك, اے اللہ حسین وہ ہے جس نے اپنا سب کچھ تیرے لیے قربان کیا, ليستنكذ عبادك من الجهاله وحيره الضلاله, تاکہ انسانوں کو جو گمراہ ہے, جو بھٹک گئے ہیں, ان انسانوں کو ہدایت کر سکے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ جس کا میں نے وعدہ کیا تھا آپ کی خدمت میں بیان کروں گا, بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کا دل کتنا تڑپتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان گمراہ ہو, کوئی ظلم کا شکار ہو. یہ سچا واقعہ ہے جو خود میں نے ڈائریکٹ آیت اللہ محسن عراقی جو ایک بزرگ عالم ہے قم میں, ڈائریکٹ ان سے سنا, ان کے والد کا واقعہ. خوب توجہ کریں, اور پھر اس کے بعد دو منٹ کا واقعہ, اور پھر اس کے بعد ذکر مصیبت. کہ خود آیت اللہ عراقی نے ہمارے لیے, ہم چند دوست بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے لیے واقعہ نقل کیا اپنے والد کے بارے میں. ان کے والد ایک بہت برجستہ شخصیت تھے, عرفانی حالات ان کے بارے میں نقل ہوئے. وہ کہتے ہیں ان کے والد کہ ایک دن میں ظہر عاشور امام حسین علیہ السلام کے حرم میں زری کے پاس کھڑا ہو کر زیارت پڑھ رہا تھا, اور ایک خاص حالت میرے اندر ایجاد ہوئی. وہ غم, وہ تڑپ, آپ تصور کریں کہ خدا ہم سب کو نصیب کرے کہ ظہر عاشور انسان امام حسین کے زری کے پاس کھڑا ہو کر امام کی زیارت پڑھ رہا ہو. کہا کہ خاص حالت مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوئی, ایک مکاشفہ میرے سامنے آیا. کہ مکاشفے کا مطلب ہوتا ہے بیداری کے حالت میں انسان کچھ حقائق کو دیکھتا ہے. کہا بیداری کے حالت میں اس طرح سے ہوا کہ میرے آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا اور میں کربلا کے میدان میں کھڑا ہوں, اور وہ وقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر گر رہے ہیں. اس منظر کو دیکھا, اس منظر کو دیکھا. آپ تصور کریں امام حسین زخموں سے چور, پریشان کہ اہل حرم کے ساتھ کیا کیا جائے گا, اپنے گھوڑے سے گر رہے ہیں. اس حالت مکاشفہ میں دیکھا میں نے کہ امام حسین کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے, اور جیسے یہ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے میں نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ زہرا بھی پریشان ہو گئی. کبھی عالم مکاشفہ میں سب دیکھ رہے, اور یہ بات مجھ تک منتقل ہوئی کہ کیوں امام حسین پریشان ہوئے. امام حسین اس وجہ سے پریشان ہوئے کہ وہ یہ سوچ رہے, آپ تصور کریں زخمی حالت میں امام حسین یہ سوچ رہے ہیں کہ میری شہادت کے بعد میرے پیغام کو کون آگے بڑھائے گا, کون اس مکتب کو آگے بڑھائے گا. اس وجہ سے امام حسین پریشان ہوئے. اس چیز کو دیکھ کر بی بی فاطمہ پریشان ہوئی. بی بی فاطمہ نے ایک ہدیہ, ایک کپڑے میں بند ہدیہ ملائکہ کے ذریعے امام حسین کے لیے بھیجا. یہ سب عالم مکاشفہ میں دیکھ رہے ہیں, اور یہ ملائکہ یہ ہدیہ لے کر امام حسین کے خدمت میں پہنچتے ہیں, اور انہیں ماں فاطمہ کی طرف سے ہدیہ دیتے. دیکھیں کیا تھا یہ ہدیہ, بہت عجیب اس میں پیغام اور نقطہ ہے. جب امام حسین نے اس کپڑے کو کھولا تو اس میں کچھ موتی تھے, پرلز, بہت ہی خوبصورت موتی تھے. امام حسین نے ملائکہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. ملائکہ نے جواب دیا یہ وہ آنسو ہے جو آپ کے بعد جو شیعہ آئیں گے وہ آپ پر بہائیں گے, یہ وہ آنسو ہے, اور انہی آنسوؤں کے ذریعے یہ مکتب کربلا آگے بڑھ, انہی آنسوؤں کے ذریعے اس مکتب کو آگے بڑھنا ہے. ہاں زادارو, بس چند جملے مصائب کے. آج سب سے زیادہ جو غمگین ہے وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں. چند جملے میں زیارت ناحیہ کے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, اور جناب علی اکبر کا ذکر, بس دو منٹ تحمل کریں. کہ بڑا بڑی عجیب زیارت یہ ہے زیارت ناحیہ, کہ جس کے اندر ہمارے زمانے کے امام امام حسین کے مصائب پڑھ رہے. دیکھیں کیا جملے, السلام علی المرمل بالدماء, اپنے آقا حسین, اپنے جد حسین کو پکار رہے ہیں کہ میرا سلام ہو اس پر جو اپنے خون میں نہایا ہے. السلام علی من بکت ہو ملائکت السما, میرا سلام ہو اس پر جس پر ملائکہ نے گریہ کیا ہے. السلام علی الشفاء الذابلات, میرا سلام ہو ان خشک ہوٹوں پر جو تشنگی کی وجہ سے خشک ہو گئے. بڑے عجیب جملے. السلام علی الشیب الخبیب, میرا سلام ہو اس خون سے رنگی ہوئی داڑھی پر. السلام علی الخد الطریب, میرا سلام ہو ان رخساروں پر جو خاک آلود ہو چکے. اور ہاں, اس کربلا کی بڑی مصیبت کی طرف اشارہ فرمایا, کہا السلام علی الرأس المرفوع. کربلا کی ایک بڑی مصیبتوں میں سے یہ مصیبت کہ امام حسین کے سر کو تن سے جدا کی اور نیزوں پر بلند کیا گیا. اس کے بعد میرے آقا امام زمان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر میں کربلا کے میدان میں موجود ہوتا اور جب تلواریں امام حسین کے اوپر چل رہی ہوتی تو میں اپنا بدن تاکہ ایک تلوار امام حسین پر نہ چل سکے, یہ میرے بدن پہ. پھر بہت عجیب جملے فرماتے ہیں, روحی لروح کل فدا یا حسین, امام حسین کے لیے جملے فرما. پھر کہتے ہیں لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً, میں دن رات تمہارے لیے گریا کروں گا. وَلَأَبْكِيَنَّكَ بَدَلَ الدُّمُوءِ دَمًا, خون کے آنسو میں رہوں گا. ہاں آئے عزاداروں, بس آخری راتیں ہیں. آج رات ہمیں کربلا کے جوان امام حسین کے لگتے جگر حضرت علی اکبر کا ذکر کرنا ہے. کون ہے علی اکبر؟ شبیہ رسول ہے. شبیہ رسول ہے کہ خود امام حسین فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارا دل چاہتا کہ رسول اللہ کی زیارت کرے تو ہم اس جوان کی زیارت کر لیا کر. لیکن جناب علی اکبر کی معرفت دیکھے, یہ قافلہ کربلا کے نزدیک جب پہنچا, ایک مقام ہے جس کا نام ہے قصر بنی مقاتل, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا. اس مقام پر امام حسین نے عالم خواب میں کچھ دیکھا. جب جاگے تو اس آیت کی تلاوت کی, انا للہ و انا الیہ راجعون, آیت استرجاع کو پڑھنا شروع کیا. جب علی اکبر نے اسے سنا تو اپنے بابا سے پوچھا کہ اے بابا, کیا وجہ ہے کہ آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا کہ میں نے عالم رویا میں دیکھا کہ ایک ندا دینے والا ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے, یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے. یہاں پر جناب علی اکبر نے ایک سوال کیا, کہا الاسنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے جواب دیا بلا, بے شک ہم حق پر ہیں. پھر ایک تاریخی جملہ فرمایا, دیکھیے یہ ہے علی اکبر, یہ ہے جوان کربلا. تاریخی جملہ فرمایا, کیا کہا؟ کہا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو فرق نہیں پڑتا ہم موت پر جا کے گرے یا موت ہم پر آ کر گرے, فرق نہیں پڑتا. پھر یہاں پر آقا حسین نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی, کہا جزاک اللہ, کیا بہترین بیٹا ہے. اور آزاداروں, اسی بیٹے کی قربانی حسین کو کربلا میں پیش کرنی ہے کہ بہترین نوجوان, بہترین تحفہ جو خدا کی بارگاہ میں امام حسین پیش کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا 25 سال کا جوان ہے. آپ تصور کریں کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی قربانی پیش کرنے جا رہا ہے. کہ جب جناب علی اکبر اذن مانگنے آئے تو تاریخ نے بس اتنا لکھا, نہ کوئی گفتگو ہوئی, نہ امام حسین نے روکا, بس یہ کہا فاذن له, فوراً امام حسین نے اجازت دے دی. ہاں اجازت تو دے دی. علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے لیکن حسرت کی نگاہ ڈالتے ڈالتے گھوڑے کے پیچھے چلتے جا رہے. آپ تصور کریں, بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا چہرہ دیکھ رہا ہے حسرت سے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی, اللہم اشہد خدا تو گواہ رہنا, قد برز الیک غلام, اس بیٹے کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں, اشبہ الناس خلقا, بدن و خلقن و منطقن الى رسول اللہ. ہاں یہ رسول کی شبیہ ہے، جب بھی دل چاہتا رسول کی زیارت کرے علی اکبر کو دیکھ لیتے. آزادارو امام حسین نے ودا کیا، اکبر جاتے ہیں میدان میں، میدان میں جا کر جنگ کرتے ہیں، لیکن ایک بڑا عجیب واقعہ یہاں پر پیش آتا ہے. اکبر میدان جنگ سے واپس آتے ہیں اور ایک بڑا دردناک جملہ اپنے بابا سے کہتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے بابا العطش قد قتلنی، ہائے پیار میرا جگر پھٹا جا رہا ہے، وثقل الحديد قد اجهدنی، ہائے یہ کربلا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی. ہاں علماء نے بیان کیا ہے، اہل دل نے بیان کیا ہے کہ کیوں علی اکبر آ گئے واپس، اجر قبل اللہ، کیوں علی اکبر آ گئے؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ پانی نہیں ہے؟ کیا نہیں جانتے تھے؟ علماء نے اس کا جواب دیا، کہا کہ دو وجہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ جب بابا نے خدا حافظ کیا تھا تو اکبر کو گلے سے نہیں لگایا تھا، ہاں جب بھی کوئی شہید ودا کرنے آتا تو امام حسین اسے گلے سے لگاتے، بہت پیار کرتے ہیں، لیکن اکبر کے ساتھ یہ نہیں کیا. ہاں شہید علی اکبر چاہتے ہیں اپنے بابا کی دوبارہ زیارت کرے، گلے سے لگا لے، اپنے بابا کے پاس آ گئے، پانی کا سوال کیا. اور دوسری وجہ جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب علی اکبر نے یہ کہا کہ بابا پانی کا کچھ انتظام ہو سکتا ہے، حسین نے بڑا دردناک جواب دیا، حسین نے کہا کہ تیرا بابا تجھ سے زیادہ پیاسا ہے، تجھ سے زیادہ پیاسا ہے. شاید پوری دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو کربلا میں حسین پیاسے ہیں، کربلا میں حسین پیاسے ہیں. ہاں پھر سے ودا ہوئی، یہ جوان جاتا ہے کربلا کے میدان میں جنگ کرتا ہے، لیکن یہ وہ شہید ہے جسے بڑے عجیب طریقے سے شہید کیا. چاروں طرف سے گھڑ سواروں نے گھیر لیا، حملے ہو رہے ہیں. ہاں ان میں سے ایک لعین ہے، اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں جاؤں گا اور ایسا وار لگاؤں گا اس جوان پر. اس کے ساتھی نے کہا کہ یہ جو اس کے تکرار گھڑ سوار ہے یہ اسے قتل کر دیں گے. اس نے کہا کہ نہیں، اس جوان کو میں قتل کروں گا. آزادارو یہ لعین نزدیک آتا ہے، نیزہ لیتا ہے اور جناب علی اکبر کے سینے پر وار کرتا ہے. ہاں علی اکبر کا سینہ اور یہ نیزہ، علی اکبر اپنے آپ کو گھوڑے کے گلے میں جھکا دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں. پھر اس کے بعد بڑا عجیب منظر پیش آتا ہے، ہاں تلواروں سے وار شروع ہوتے ہیں، ایک طرف اکبر کا بدن ہے، ایک طرف تلواریں چل رہی ہے. تاریخ نے لکھا فقط اکبر زمین پر آئے، اکبر زمین پر آئے، اپنے بابا کو پکارا یا عبد علیکہ من السلام. بابا پہنچتے ہیں اپنے جوان بیٹے کے سرانے، آ کر دیکھتے ہیں کہ بیٹے کی یہ حالت ہے. اجر قبل اللہ، اکبر امام حسین کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنے جد رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہوں، رسول اللہ آپ پر سلام بھیج رہے ہیں، اور رسول اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ بابا حسین سے کہہ دینا کہ جلدی میری طرف لوٹ کر واپس آ جاؤ، رسول اللہ منتظر ہے، بی بی فاطمہ ماں فاطمہ منتظر ہے، بابا علی منتظر ہے. آزادارو اس بچے کو، اس جوان بچے کی لاش کو اپنی گود میں لیا، اجر قبل اللہ، اس بچے کی لاش کو اپنی گود میں لیا اور ایک عجیب کام انجام دیا. فوضع خده على خده، اپنے رخساروں کو اکبر کے رخسار پر رکھ دیا اور کہا الدنیا بعدك العفا، اے اکبر تیرے بعد اس دنیا میں کوئی خوشی نہیں ہے، تو میرا جوان بیٹا ہے. پھر اس کے بعد آقا حسین میں طاقت نہیں ہے کہ اس لاشے کو خیموں تک لے جا سکے، بنی ہاشم کو بلایا اور بنی ہاشم سے کہا کہ آؤ اکبر کے لاشے کو خیمے کی طرف لے جاؤ. اور عزادارو بس آخری جملہ، جب یہ لاشا پہنچا ہے خیمے کی طرف، بی بی زینب آ گئی، اپنے آپ کو اس لاشے پر گرایا اور بلند آواز میں گریا کرنا شروع کیا، کہا وا یہ کس نے تمہیں شہید کر دیا؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون.